الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ ارشاد فرمائیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کیا ہے.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس مدنی مقصد کی وضاحت فرما دیں.
اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل.
اس مقصد کو پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول کیوں ضروری ہے؟
الصحبت مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے. دعوت اسلامی میں الحمدللہ مدنی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، مدنی صحبت میسر آتی ہے. تو جب اس صحبت میں رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے، تو خود بخود جذبہ پیدا ہوگا، شوق بڑھے گا. ورنہ کوئی انفرادی طور پر یہ کام کرنے جائے تو اس کے لیے وہ بہت مشکل ہے. بلکہ اپنا تجربہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو الگ ہو جاتے ہیں اور پھر کسی اچھے ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے، تو امامہ بھی اترتا ہے، بعض اوقات داڑھی بھی کٹ جاتی ہے، پھر بعض اوقات نمازوں سے بھی دوری ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس مدنی مقصد کو پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنانے کی اشد حاجت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مدنی انعامات پر عمل، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا کارڈ پر کرے، اور ماہانہ اپنے ذمہ دار، اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بتائیے کہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کرنے پہ استقامت کیسے حاصل؟
استقامت کے لیے دعا کرتا رہے، اور فکر مدینہ کے ذریعے روزانہ کارڈ پر کرنے کو اپنی ڈیوٹی قرار دیں. اگر ایک دن بھی آپ نے چھوڑا تو پھر یوں ہوگا کہ کل کر لیں گے، پھر کل ہوگا کہ پرسوں کر لیں گے، پھر جمعہ رات کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ذہن بنے گا مہینے میں اکٹھا کر لیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کیا دوری ہوتی چلی جائے گی. تو استقامت پانے کا بس اہم طریقہ یہ کہ روزانہ بلا ناغہ کارڈ پر کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ میں مدنی ماحول میں نیا ہوں، اتنے مدنی انعامات پر عمل نہیں ہو پاتا، کیا کروں؟
یاد رہے کہ یہ ترکیب تو ہماری اپنی ہے، تنظیمی ترکیب ہے، ورنہ جو اعمال فرض ہیں تو وہ کارڈ بھرے یا نہ بھرے اس کا تو کرنا فرض ہے ہی. اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری تو ہونی ہے. اسی طرح جو واجبات ہیں وہ جو کارڈ پور کرے نہ کرے, کارڈ جس نے نام بھی نہیں سنا کارڈ کا, جو واجب ہے اس پر واجب تو ہے. اسی طرح جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں تو کارڈ پور کرنا شروع کرے, مگر کارڈ پورا پڑھ ضرور لے تاکہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کی معلومات ہو اور اس پر تو عمل کرنا ضروری ہے ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور آپ نے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل کا طریقہ بتایا ہے, ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مدنی قافلوں میں سفر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
مدنی قافلے میں سفر اختیار کرنے کے لیے گھر والے اجازت نہیں دیتے, کوئی حل ارشاد فرما دیجیے.
دراصل گھر والوں نے آپ کو 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے, 22 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں. ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات, ابو کو بھی جھاڑ دینا, چھوٹے بہن بھائیوں کو لتاڑ دینا اور کبھی تھپڑ بھی مار دینا, اور جو کچھ آپ کے کارنامے ہیں وہ یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کے گھر والے جانتے ہیں. ہمارے سامنے تو بڑے سیدھے ہو کر آپ بیٹھتے ہیں, تو ماں باپ اجازت نہیں دیتے, گھر والے اجازت نہیں دیتے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے اخلاق درست کرنے ہیں. 12 مدنی پھول جو اس سلسلے میں برسوں سے شائع شدہ ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور گھر والوں پر یہ تاثر دینا ہے کہ دعوت اسلامی میں جانے کے بعد اس کی کافی اصلاح ہوئی ہے. کل تک یہ امی کو تو بولتا تھا, آج آپ بولتا ہے. کل تک ابو کو یہ جھاڑ دیتا تھا, آج اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور تعظیم کرتا ہے اور ہاتھ چومتا. تو اس میں اتنا فرق آ گیا ہے, تو اس کو قافلے میں بھی سفر کرنے دو تو یہ اور ہماری ترکیب میں آ جائے. تو جب آپ گھر والوں ماں باپ کی اطاعت کریں گے, ان کو راحت پہنچائیں گے, رات کو جلدی جلدی جو دعوت اسلامی نے مدنی انعام دیا ہے 2 گھنٹے والا, 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے گھر میں وارد ہو جائیں گے, تو ماں باپ بولیں گے کل تک یہ 2-2 بجے تک رات کو آوارہ گردی کرتا تھا, آج کل یہ 10, 10:30 اور 11 بجے یہ گھر میں آ موجود ہوتا ہے. تو ضرور دعوت اسلامی بہت پیاری مدنی تحریک ہے, اور اس میں اس کو جانے دیا جائے اور قافلے میں بھی سفر کرنے دیا جائے. تو آپ اپنے اندر مدنی انقلاب برپا کریں گے تو انشاءاللہ قافلوں کی منزل بھی آسان ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
یا سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اسلامی بھائیوں کو قافلے میں تیار کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں؟
اس کی روح ہے انفرادی کوشش, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. انفرادی کوشش کرنا نہیں آتا. اگر آپ کو نہیں آتا نا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیپاری بن جائیں. اس دور کے جو بیپاری ہوتے ہیں تو وہ جب دکان پر گاہک آتا ہے تو وہ کس طرح اس کی خوشامد کرتے ہیں, اس کو چائے پلاتے ہیں, اگر بڑا گاہک ہے تو بوتل پلاتے ہیں, اس سے بڑا گاہک ہے تو کیک پیسٹری بھی لا کر رکھتے ہوں گے, اور خوب اس کی چاپلوسی کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ گاہک جو ہے یہ خالی ہاتھ اٹھنے نہ پائے. تو جب آپ بیپاری بن کر گاہک پر انفرادی کوشش کا انداز اپنے اندر اتاریں گے بس اسی انداز کو شریعت کا جامہ پہنا کر آپ قافلے میں سفر کے لیے جس کو تیار کرنا ہے اس پر استعمال کریں، وہ ہاتھ سے آپ کے جا ہی نہیں سکے گا انشاءاللہ. تو انفرادی کوشش، کیونکہ وہ بیپاری جو ہے وہ گاہک کو پھانسنے کے لیے فی زمانہ جھوٹ بہت بولتا ہے، اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرتا ہے. اس لیے میں نے وہ عرض کیا کہ شریعت کا جامہ پہنا کر اس انداز کو ایڈاپٹ کریں آپ، اور شریعت کا جامہ پہنا کر اس کے سامنے پیش کریں، سنت کا لباس پہنا کر اس انداز کو، یعنی خوشامد اور چاپلوسی یہ ضروری ہے. لیکن خوشامد وہ جو شریعت سے متصادم نہ ہو، عین شریعت کے مطابق ہو، وہ خوشامد مدنی ضد، یعنی جس کو ہم اصرار کہہ لیں کہ اس کو اصرار کریں کہ نہیں آپ قافلے میں سفر کیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس کو ایک بار سمجھائیں گے، دو بار سمجھائیں گے، تین بار سمجھائیں گے، اور اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی. یعنی آپ مایوس ہونا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے تو قافلے سفر انشاءاللہ ضرور کریں گے. دیکھیے مردود شیطان، اس کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر میرا وار کارگر نہیں ہوگا، اس کو معلوم، اس کو پہلے سے معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر اس کا وار نہیں چلے گا. لیکن انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے، کہ اس نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر پھر بھی کوشش کی، خوب کوشش کی. اور مشہور، یہ تو بہت مشہور ہے، جس نے حج کیا اس کو معلوم، جس نے حج نہیں کیا اس کو بھی معلوم کہ منا شریف میں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو وہ یادگاریں اسی بات کی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور لے کر تشریف لے جانے لگے، تو تین مقامات پر اس شیطان نے انفرادی کوشش کی اور بہکانا شروع کیا، کبھی اسماعیل علیہ السلام کو بہکا تھا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بہکا تھا، جان کا پیار دلاتا تو اولاد کی محبت پر زور دیتا، لیکن ان حضرات نے اس کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی، بلکہ حکم الہی سے کنکریاں ماری. تو آج اس کی یادگار ہے، آج شیطان کو کنکریاں بے اے نہیں لگتی، یہ مارا اور شیطان کو لگی، ایسی کوئی روایت ہم نے نہیں پڑھی. لیکن شیطان اس سے ذلیل ہوتا ہے، جو کہ منا شریف میں کنکریاں ماری جاتی ہیں تو وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو عرض کر رہے ہیں مقصد یہ کہ قرآن پاک میں تو صاف ہو کہ میرا جو وار ہے میں بہکاؤں گا، لیکن میرا وار تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. پھر بھی مخلص ترین بندوں کو بھی یہ چھوڑتا نہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مخلصین میں سے تھے، کتنی کوشش کی ان پر اس نے، طرح طرح کی شکلوں میں آ کر اور آگ کے گولے پھینک کر اور جو اس سے بن پڑا اس نے کیا، جسم سے سانپ کی صورت میں لپٹ کر اور طرح طرح سے آزمانی کوشش کی. تو یہ ایک میں نے مثال دی کہ جو سراسر باطل، بلکہ باطل کا سرغنہ ہے شیطان، وہ انفرادی کوشش کرنے سے چوکتا نہیں ہے، تو ہم الحمدللہ اہل حق ہیں اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس پر ہمیں ثواب ملے گا، جنت کی اعلیٰ نعمتیں انشاءاللہ عطا کی جائیں گی. تو ہم اس انفرادی کوشش سے کیوں باز رہیں؟ انفرادی کوشش تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ ہر نبی کہ اگر ہم واقعات پڑھیں گے تو اس میں انفرادی کوشش کے نمایاں پہلو سامنے آئیں گے. تو سبھی نے، جس نے دین کی خدمت کی اس نے انفرادی کوشش کی، تو انفرادی کوشش کو ایک اہم مقام حاصل ہے. تو مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی انفرادی کوشش ناگزیر ہے، اجتماعی کوشش اتنی کارگر نہیں ہوتی. مثلاً اگر صرف اعلان کر دیا جائے کہ مدنی قافلے میں سفر کیجئے، پورا جگہ سے مدنی قافلہ سفر کرے گا، تو آپ نے بھی جو کام کرتے ان کو تجربہ ہوگا کہ اتنا لوگ کان نہیں دھرتے جب تک اس پر انفرادی کوشش نہ کی جائے. تو مدنی قافلوں میں تیار کرنے کے لیے انفرادی کوشش انفرادی کوشش انفرادی کوشش کیجیے، انشاءاللہ عزوجل آپ ضرور کامیاب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
حضور، نیکی کی دعوت پیش کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، کوئی حل عطا فرما دے.
شروع میں ہر کام میں جھجک ہوتی ہے، جیسے ابھی مدنی مذاکرے میں پہلی بار جن اسلامی بھائیوں نے مائک پکڑ کے سوال کرنے کی کوشش کی تو بیچاروں کے سارے بدن میں جھوجری کی لہر دوڑ گئی ہوگی، جس کا اندازہ ان کی آوازوں سے ہو گیا. تو پھر بعد میں اچھے انداز سے انہوں نے سوالات کیے تو معلوم ہوا کہ ابتدان جھجک ہوتی ہے، اگر ہمت نہ ہارے اور آدمی کوشش کرے تو وہ جھجک رفتہ رفتہ اڑ جاتی ہے. میری زندگی میں شروع کے میں نے جو بیان کیے تھے، جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا تو میں نے دیکھ کر ایک بیان کیا تھا فضول خرچی کے عنوان سے، ایک مسجد میں ایک اجتماع تھا. تو مجھ سے پہلے بھی کسی نے بیان کیے تھے دو تین سائیں بھائیوں نے، تو وہ بیان کرتے کرتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، تو جب میں بیان کے لیے کھڑا ہوا تو میں تو بہت گھبرا رہا تھا، مگر مجھے یوں تھا کہ یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو میں کیوں نہیں دیکھوں. تو میں نے یہ سوچ کر ہمت کر کے ذرا سر اٹھایا لوگوں کی طرف، تو جو مجھ پر گزری میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا یاد رہا اور کیا یاد نہ رہا، میری حالت خراب ہو گئی. شروع میں یہ ہوا، اور اب اگر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مجھے سونپ دیا جائے تو انشاءاللہ میں دو چار گھنٹے تک تو سنبھال لوں.
سبحان اللہ، اذکر اللہ،
جل جلاله وعم نواله وجل سبحانه. اور الحمدللہ اہل حق کا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہر سال الحمدللہ ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کا الحمدللہ ہے ثم الحمدللہ. تو اس لیے پائے ہم کوشش کرتے رہیں گے تو جھجک اڑ جائے گی. شیطان آپ کو جھجک تو ڈالے گا لیکن آپ نے اپنے نفس پر انفرادی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی جھجک دور ہوگی اور نیکی کی دعوت کی دھوم ہوگی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
کوئی کسی کو پسند آ جاتا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کی پابندی، عالم تو وہ بھی بہت سارے دیکھے ہیں، ایک تو علمی حیثیت اعلی حضرت کی بہت زیادہ، پھر عالم با عمل، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مجھے بہت محبت ہے ہر مسلمان کو الحمدللہ. تو ان میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اعلی حضرت میں، جو ان کی کتابوں سے ان کی نعتوں سے ظاہر ہے. تو اس طرح سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں سن سن کر میرے اندر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بڑھتی چلی گئی. ایک بار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس تھا تو وہاں ایک سردار آباد کے عالم آئے تھے بیان کرنے کے لیے، حضرت مولانا سید زاہد، ان کا زاہد نام تھا میرا خیال، سید زاہد صاحب بہت اچھے عالم تھے یا بہت اچھے وائز تھے، پرسوز انداز میں وعظ فرما رہے تھے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں میں کافی تھا. تو سیدی اعلی حضرت کا ایک واقعہ انہوں نے سنا ہے، اس سے دل میں بہت محبت بڑھی. وہ اس وقت سید زاہد شاہ صاحب جو تھے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے اور بہت رقت ان پر طاری ہو گئی، اور روتے روتے یہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. وہ قسم کھا کر بتا رہے تھے، خدا کی قسم میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. تو نعتیں تو میں الحمدللہ پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں، تو میرے ذہن میں آیا کہ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں نعت پڑھنے کا کہ جس کی نعت میں پڑھتا رہا ہوں وہ آقا اس وقت تشریف فرمائے. تو ہمت تو ہو نہیں رہی تھی، میں نے خوب ہمت جمع کی اور میں نے دو شعر اعلی حضرت کے پڑھ کر سرکار کو سنائے. ایک شعر تو یہ سنایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگ لے والا تیرا. ایک شعر سنایا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا توبہ دیکھو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اکبر یا رسول اللہ.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، یہ تو میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں. اب سرکار جس کو میرا کہیں تو وہ ہمارے، جس کو سرکار میرے کہیں وہ ہمارے کیوں نہ ہو. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے. حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ شعر ہے. اپنا ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے، ہم کو تو وہ پسند جسے آئے تو پسند.
ماہ ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے
الحمدللہ.
یہ بتائیے کہ آقا کی آمد کے اس مبارک مہینے کا استقبال کس طرح کریں؟
ہم تو استقبال کے شوق میں غروب آفتاب کے وقت کچھ دیر محبت سے اس جگہ کو تکتے رہے جس جگہ سے ہلال مبارک نوید مسرت لاتا ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس ہلال ربیع النور کو پا نہ سکی. یعنی چاند دیکھنے کی کوشش کی مگر چاند نظر نہیں آیا. تو ماہ نور کا استقبال درود و سلام سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اگر نصیب ہو جائے. اب کل تک ہم جیتے نہیں جیتے کچھ نہیں پتا، سجدہ شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی ماہ ربیع النور شریف سے پھر مشرف فرمایا.
آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے.
جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں، گھروں، دکانوں اور سواریوں پر، نیز اپنے محلے میں بھی سبز سبز پرچم لہرائیے، خوب خوب چراغاں کیجیے. اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجیے. 12ویں رات کو دھوم دھام سے اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیجیے، اور صبح صادق کے وقت سبز سبز پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجیے. 12 ربیع النور شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجیے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں پیر شریف کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ شارح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور ولادت باسعادت کے ایام میں محفل میلاد کرنے کے خواص سے یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور ہر مراد پانے میں جلدی آنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو عید بنا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہی بڑا ایمان افروز ہے اور ایمان کی حفاظت کا نسخہ بھی ہے کہ جو محفل میلاد میں ادب و احترام کے ساتھ شریک ہو، کوئی ذاتی مفاد اس کا نہ ہو بلکہ ادب و احترام کے ساتھ جو شریک ہو تو وہ ایمان کے ساتھ کامیاب ہوگا، یعنی اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں جشن ولادت کے سلسلے میں جو لوگ بناتے ہیں، کہیں کہ گڑیوں کا طواف دکھایا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ مشرف کعبۃ المشرفہ کو جو بتوں سے پاک فرما دیا، لہذا نقشے میں بھی بت یعنی گڑیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پلاسٹک کے پھول رکھے جا سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز۔ ہاں، جس تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے کھڑے دیکھنے سے چہرہ واضح نظر آئے اس کا عویدہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ ایسے باب یعنی گیٹ لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوئے ہوں۔ جانداروں کی تصاویر کی مذمت میں دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ نمبر دو، جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ جشن ولادت کی خوشی میں بعض جگہ گانے بازے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں دو روایات پیش خدمت ہیں۔ نمبر ایک، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر دو، حضرت زحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، گانا دل کو خراب اور رب تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے۔ نعت پاک کی کیسٹیں بے شک چلائیں مگر اس میں اذان و اوقات نماز کی رعایت اور مریضوں وغیرہ کی تکلیف کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت اونچی آواز سے کیسٹیں چلاتے ہیں تو اس سے امکان ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، تو اس لیے ایسی آواز ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عورت کی آواز میں نعت کی کیسٹ، نبیہ عورت کی آواز میں مرد کو نعت شریف سننا جائز نہیں۔ بالوں کی کیسٹیں عورتوں کی چڑھا دیتے ہیں، ان کو سبق اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ شارع عام میں زمین پر اس طرح سجاوٹ کرنا، پرچم گاڑنا جس سے راہگیروں اور گاڑی والوں کو تکلیف ہو، ناجائز ہے کہ اس سے حقوق عامہ تلف ہوتے ہیں۔ بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے. ان کے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار, ان کے چٹکے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار, ہو گئی صبح بہار عید میلاد النبی, ہو گئی صبح بہار عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی والے ماہ منور میں پرچم لہراتے ہیں, اس کا رواج کب سے ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اس جھنڈے پر تحریر وغیرہ کیوں نہیں ہے؟
پرچم کا رواج جو ہے یہ جشن ولادت کے موقع پر بدعت حسنہ ہے, کیونکہ وہ پہلے کے دور کا تو ہم نے کوئی روایت نہیں پڑھی تھی کہ پہلے گھر گھر پہ اس طرح جشن ولادت میں پرچم لگاتے ہوں. لیکن مسلمان جس کام کو اچھا کریں اور شریعت میں وہ منع نہ ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ قرار پاتا ہے, مستحسن احسن ہوتا, اچھا ہوتا ہے. یہ رواج تو ہمارے ہم جو لڑکپن تھا ہمارا, یہ اس وقت سے ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے مل کر کچھ اسلامی بھائیوں نے, جب دعوت اسلامی کا تصور نہیں تھا, یہ ہوگا کوئی 30-35 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے, کیونکہ میرے دور میں جب میرا لڑکپن تھا اس وقت جلوس شروع ہو چکے تھے, تو جلوس 2-3 جگہ سے چھوٹے چھوٹے جلوس نکلتے تھے اور وہ بندر روڈ سے ہوتے ہوئے آرام باغ پر ختم ہوتے تھے, اور ایک طرف ٹریفک بھی جاری ہوتی تھی اور ایک طرف جلوس چلتا تھا مختصر, اتنا لوگوں کو پتا نہیں تھا, دلچسپی بھی نہیں تھی. میں نے تو جب سے شروع کیا نا جلوس میں جانا تو مجھے یاد نہیں پڑنا کہ جب سے میں نے عید میلاد النبی کے جلوس میں شرکت شروع کی لڑکپن سے کسی سال میں نے اس کو قضا کیا, مجھے یاد نہیں پڑتا. اس طرح آپس میں کچھ ترکیب بنی تھی کہ کپڑا خریدتے ہیں, تو کپڑوں کے تھان خریدے اور اس کو کاٹ کاٹ کے سلائی کروا کے درخت چار آنے مزدوری لگتی تھی سلائی کی, اور وہ جو ڈنڈے ہوتے ہیں کپڑا مارکیٹ میں جو تھانوں کے گول گول ڈنڈے پھینک دیتے ہیں, اس طرح کے ڈنڈے کسی طرح بھی حاصل کر کے خرید کر یا جو بھی وہ ڈنڈا اس میں ڈالتے ہیں. تو مجھے جو یاد پڑتا ہو کہ بغیر ڈنڈے کا جھنڈا 1.25 روپے کا, وہ ڈنڈے والا 1.5 روپے کا ہم بیچتے تھے اس وقت, اس پر کوئی لکھائی نہیں ہوتی تھی, ڈائریکٹ تھان لے کر اس کی کٹنگ کر کے وہ اس کا جھنڈا ہم لوگ چلاتے تھے, 1.25 روپے 1.5 روپے 1.5 روپے. پھر یہ 2-3 سال چلا گیا, پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو بستوں والے ہوتے ہیں نا گاڑیوں والے, بچوں کی کافیوں والی دکانوں پر بھی میں نے کہیں کہیں دیکھا کہ وہ چھوٹے بڑے جھنڈے وہ دکان والوں نے بیچنے شروع کر دیے. جب دیکھا دیکھی جب یہ جھنڈے چل رہے ہیں تو دھندا کرنے کے لیے بےچارے انہوں نے جھنڈے بیچنے شروع کر دیے, تو جب یہ بیچنا بڑھ گیا نا تو پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا کہ اس کو عام کرنا تھا, تو اب یہ عوامی تحریک بن گئی جھنڈے کی. ہر سال مجھے یاد پڑتا کہ باب المدینہ میں شاید اس طرح جھنڈے چلے. اچھا, مگر انہی دنوں لیاقت آباد میں سجاوٹیں ہوتی تھی اور وہاں بھی جھنڈے لگتے تھے, تو جھنڈے کا موجد اس کا مطلب ہم لوگ نہیں تھے بلکہ جھنڈے پہلے سے چلے تھے اور ہم میں سے کسی نے وہاں دیکھے ہوں گے اور مشورہ کیا ہوگا آپس میں کہ یار چلو اپنے بھی اس طرح جھنڈے چلاتے, خوشی کے دن ہے تو جھنڈے خوشی کا پیغام. تو الحمدللہ یہ جھنڈے چلتے 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 اب تو دنیا بھر میں تقریباً پہنچ چکے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جہاں بھی دعوت اسلامی والے آپ کو, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے برطانیہ ہو, جھنڈا آپ کو نظر آئے گا. الحمدللہ.
سبز گنبد محیط آدم ہے, سبز گنبد محیط آدم ہے, ہر طرف جل باگر مدینہ ہے, ہر طرف جل باگر مدینہ ہے. تو میں عطار ہر سو شاہ کے میناد کی, تو میں عطار ہر سو شاہ کے میناد کی, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جھنڈے کے کتنے کونے ہونے چاہیے؟
چار یار کے ماننے والے چار کونے والے جھنڈے لگاتے ہیں. الحمدللہ چار یاروں سے ہمیں تو پیار ہے, چار یاروں سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماہ ربیع النور شریف کے مبارک ایام میں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیب کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات؟
میرا تو بہت پرانا یہ مطالبہ ہے کہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں سمیت سب کے سب ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. ہر مہینے جو تین دن ہے وہ تو ہیں اپنی جگہ پر, باقی ہیں تو ربیع النور شریف میں دو مرتبہ کریں جشن ولادت کی خصوصیت کے ساتھ. تو ان خوش نصیبوں کے یہ میرے بہت اچھے تاثرات ہیں, میرا دل خوش ہوتا ہے, مسلمان کے دل خوش کرنا یہ کار ثواب. اللہ تعالیٰ سبھی اسلامی بھائیوں کو سعادت بخشے کہ ہر ربیع النور شریف میں تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سست اور روٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی کام میں مصروف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
ان کو بلانے کے بجائے ان کے گھر آپ خود پہنچ جائیں, خصوصاً جب نگران مشاورت کا یا تحصیل کی مشاورت کا نگران یا شورا کا کوئی رکن یا نگران کسی کے گھر جائے گا تو غالباً اگر اس کو ناراضگی بھی ہوئی تو آدھا تو وہ وہیں ترکیب میں آ جائے گا, پھر جب اس کو سمجھائیں گے تو مزید تو ترکیب میں آ جائے گا. اس کی تو صحیح بات ہے کہ آپ لوگ تحریک چلا سکتے. نئے اسلامی بھائی پر کوشش کرنے میں ایک وقت لگتا ہے, اس کو بنانے میں کئی بنے بنائے جو ہیں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں, کبھی ناراضگی کے باعث گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ ہفتے میں ایک بار کی تو ویسے ہی ترکیب دی ہوئی ہے, ذہن نصیب روزانہ اس کے لیے کوشش کیجیے اگر آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں, ایسے بیسیوں ہوں گے سینکڑوں ہوں گے, ایک بار بھی اجتماع میں آ گیا کبھی اور پھر آنا بند کر دیا اس نے تو آپ اسے گھر پہنچ جائیں, ایک بار جائیں دو بار جائیں تین بار جائیں پھر وہ کبھی تو آ جائے گا, اس کے گھر پہ جائیں, اس کی غم خاری اگر وہ پریشان ہے تو کریں, تحفہ دے اس کو، مگر اس کو خرچے میں نہ اتارے کہ آپ اس کے کھانے کے ٹائم پر پہنچ گئے اور اس نے آپ کو کھانے کی صلاح کی تو پلٹی مار کے بیٹھ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ دور ہو جائے. تو ایسے ٹائم پر جائیں کہ جب کہ وہ فریش ہو، فارغ ہو، اس کے کھانے پینے کا ٹائم نہ ہو، اور حتی الامکان اس کی چائے یا بوتل پینے سے بھی کترائیں. وہ تو پھر اس کا انداز اور جذبہ بتائے گا آپ کو کہ اگر آپ چائے نہیں پیتے تو پکڑ کے آپ کے منہ میں انڈیلتا ہے کہ نہیں، اگر انڈیل دے تو منہ کھول دینا، میں بہت زیادہ مجبور کرے تو پی ڈالنا. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو روٹھے ہوئے من جائیں گے اور سست ہیں وہ انشاءاللہ چست ہو جائیں گے. بلانا چھوڑو، جانا سیکھو انشاءاللہ. یہ بلانا تو ایک بڑے آدمی کا ہوتا ہے کہ اس کو بلا لو، چھوٹے آدمی اپنے چھوٹے تو بلانے کا بھی انداز تحکمانہ نہ ہو بلکہ عاجزانہ ہو کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ملاقات کی کیا صورت ہوگی، اس طرح کے جملے سے بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. یا میں آپ کا انتظار کروں گا فلاں وقت، تو پھر انتظار کر لیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ بلایا، لفظ بلانا یا بلایا ہے تو اس کو پکڑ کے لے آؤ میرے پاس، یہ بڑے بول ٹائپ کے ہیں. اب قاضی جو ہے، حکیم ہے، قاضی ہے، وہ مجرم کے لیے الفاظ ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے پکڑ کے لے آؤ، لیکن ہم لوگ تو ہماری وہ کیٹیگری تو نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب.
غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اس میں قبیلہ سے کیا مراد ہے؟
قبیلہ کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں دادا کی اولاد، دادا پر دادا، برحال اس کی اولاد جو چل رہی ہے ابھی، ہے یہ سارا قبیلہ، اور یہ پھر اس کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں. ایک تو یہ قبیلہ، دوسرا قبیلہ گروہ کو بھی بولتے ہیں، جتھا گروہ، جیسے کہ کوئی بھی ایک ٹیم ہے وہ سب کے سب ایک قبیلہ کہلاتا ہے، لیکن معروف معنی یہی ہے کہ وہ خاندہ، دادا کی اولاد جو چلی آ رہی ہے وہ سب قبیلہ، میاں بیوی بچے یہ سب. میری مراد یہی تھی اپنا خاندان. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے گروہ کے معنی آ جائیں گے، روحانی اولاد آ جائیں گے گروہ کے معنی. چلو مریدین کی ابھی سے نیت کر لیتا ہوں. اس نیت سے پڑھ لیتا ہوں شعر. میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.